ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاع میں محنت کشوں کے کردار پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید. ایران اور سارک کے درمیان تعاون پر منوچہر متکی کی تاکید. مغربی سرحدوں پر پاکستانی فوج کی بڑی تعداد میں تعیناتی. نیٹو کا مشترکہ میزائل منصوبہ روس کو دھوکہ دینے کی کوشش. سارک سربراہی اجلاس.
جناب ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے اسلامی جمہوریہ ایران میں ہفتہ محنت کشاں اور اسی طرح یوم محنت کشاں کی آمد کی مناسبت سے پورے ایران سے آئے ہوئے محنت کشوں اور مزدور طبقے کے مختلف نمائندوں اور افراد سے خطاب میں فرمایا کہ محنت کشوں اور مزدور طبقوں سے متعلق اسلام اور اسلامی جمہوری نظام کا نظریہ دیگر مکاتب کے نظریات سے بالکل الگ ہے، اور اسلامی جمہوری نظام میں محنت کش طبقے کو ایک خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کا اجر بھی خداوند عالم کی طرف سے ہی ملتا ہے. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے ایران کے مختلف شہروں سے آنے والے محنت کشوں کی ایک بڑی تعداد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران کے محنت کش طبقے نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے لے کر اب تک بڑے بڑے امتحانات کا سامنا کیا ہے، جن میں انہوں نے سرخ روئی اور کامیابی حاصل کی ہے، جن میں سے ایک اہم نمونہ دفاع مقدس کا زمانہ ہے. ہفتہ محنت کشاں اور یوم مزدور کی آمد کی مناسبت سے انجام پانے والی اس ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی نے محنت کشوں کے سلسلے میں اور مکاتب کے مقابلے میں اسلام کے مختلف زاویے نگاہ کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایران کے اسلامی نظام میں محنت کشوں اور مزدوروں کا مقام بہت ہی بلند ہے. مشرقی بلاک میں جس کا شیرازہ اب بکھر چکا ہے، مزدوروں کے بارے میں اچھے اچھے نعرے بلند کیے جانے کے باوجود ان کی حیثیت ایک پروڈکشن یا پیداواری وسیلے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھی، جبکہ وہ انسانی اور قانونی حقوق سے محروم تھے. دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام میں بھی، خواہ گزشتہ کا دور رہا ہو یا موجودہ دور ہو، ہمیشہ ان طاقتوں کو ہی فائدہ پہنچتا ہے جو محنت کشوں کا استحصال کرتی ہیں. جبکہ دین اسلام کے نقطہ نگاہ سے محنت کشوں اور مزدوروں کا مقام بہت ہی بلند ہے، اور ان کے کام اور محنت کا صلہ خداوند عالم کے حضور معین ہوتا ہے اور انہیں اجر الہی ملتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے قوانین کے مطابق محنت کشوں کو سابقہ ڈکٹیٹر شاہی حکومت کے چنگل سے جو محنت کشوں کا استحصال کرتی تھی نجات دلا دی گئی، اور اسلامی معاشرے میں اس طبقے کا اس کا اعلیٰ و ارفع مقام بھی ملا. اسی لیے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اب تک ہمیشہ اسلامی نظام کے دشمنوں کی یہی کوشش رہی کہ اسی طبقے کو اسلامی نظام کے مد مقابل لا کھڑا کریں، مگر اب تک دشمنوں کو اپنی ناکام کوششوں میں ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. قائد انقلاب اسلامی نے بدھ کو محنت کشوں سے خطاب کے دوران ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ علمی ترقی و پیش رفت کے میدان میں اسلامی نظام کے مقاصد کے حصول کے لیے زیادہ محنت اور زیادہ ہمت کی ضرورت ہے. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ فقط تعریف و تمجید اور باتوں سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ عملی میدان میں کمر ہمت باندھ کر اترنا ضروری ہے. ایران کے عوام اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف گزشتہ 3 عشروں سے عائد کی گئی پابندیوں کے باوجود مختلف علمی، سائنسی اور اقتصادی میدانوں، خاص طور پر ایٹمی فیول سائیکل کے میدان میں شاندار ترقی و پیش رفت حاصل کی ہے. ایرانی سائنسدانوں نے ایک ایسے وقت جب ان پر پابندیاں عائد ہیں کسی بھی ملک کی مدد لیے بغیر دوسری اور تیسری نسل کے سینٹریفیوج بنا دیے، اور یوں انہوں نے ایٹمی طاقتوں کے ہوش اڑا دیے. ایرانی سائنسدانوں نے پچھلے برسوں کے دوران سیٹلائٹ تک فضا میں روانہ کر دیے، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہ بات تسلط پسند طاقتوں کے لیے جو ہمیشہ اسلامی نظام کو سرنگوں کرنے کا خواب دیکھا کرتی ہیں کسی بھی لحاظ سے خوش آئند نہیں ہے۔ اسی لیے تسلط پسند طاقتوں نے اس وقت ایران کے خلاف اپنی دھمکیوں اور پابندیوں میں شدت لادنے کی کوشش تیز کر دی ہے، لیکن اس بار بھی ان طاقتوں کو اپنے ایران مخالف مقاصد و عزائم میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ سارک کے رکن ملکوں اور ایران کے باہمی اشتراکات، خاص طور پر ثقافتی اشتراکات، اس قدر مضبوط اور مستحکم ہیں کہ ایران سارک ملکوں کے ساتھ بہتر تعاون کر سکتا ہے اور اس کے لیے کافی اچھی زمینیں ہموار اور موجود ہیں۔ یہ بات ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی نے سارک سربراہ اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران کہی۔ ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی نے کہا ہے کہ سارک کے ساتھ ایران کے تعاون علاقائی، سیاسی اور اقتصادی تعلقات سے بالا تر ہیں، جن کی جڑیں باہمی ثقافتوں اور تہذیبوں میں پیوست ہیں۔ منوچہر متقی نے بھوٹان کے دارالحکومت تھمپو میں سارک سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس تنظیم کو دو طرفہ درک و فہم کی بنیاد پر باہمی تعاون اور سرگرمیوں کا ایک بہترین پلیٹ فارم قرار دیا۔ منوچہر متقی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس تنظیم کی سرگرمیوں اور اس کی ترقی و پیش رفت پر پوری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ اس تنظیم کے ساتھ اپنے تعلقات کی برقراری اور اس کی نوعیت کے بارے میں بھرپور طریقے سے غور و فکر کر رہا ہے۔ ایران کی خارجہ پالیسی میں علاقائی مسائل کے حل کے لیے سیاسی افہام و تفہیم و تعاون سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اقتصادی میدانوں میں تعلقات کو فروغ دینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس دوران ثقافتی اشتراکات اور دو طرفہ اقتصادی مفادات ایسے عناصر و محرکات ہیں کہ جن کی وجہ سے اس طرح کے تعاون میں بہت ہی سہولتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ اس کے باوجود اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ علاقے میں امریکہ کے غاصبانہ اقدامات کے بعد پیدا ہونے والی بدامنی اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی نے علاقے کو سنگین چیلنجوں سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغرب کے اقتصادی اور مالی بحران نے ایشیائی ملکوں کی معیشت پر بھی اپنے منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ سیاسی ماہرین کے نقطہ نگاہ سے ان مسائل و مشکلات پر قابو پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ علاقائی سطح پر چند جانبہ تعاون کو مستحکم بنایا جائے، سیاسی و اقتصادی میدانوں میں مکمل طور پر ہم آہنگی کو مضبوطی دی جائے۔ تجربے نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ سارک، ECO، آسیان اور شانگھائی جیسی تنظیموں نے علاقائی اور عالمی سطح پر اہم کردار ادا کیا ہے اور ان کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ اور افغانستان سارک تنظیم کے ارکان ہیں، جبکہ ایران، چین، جاپان، میانمار، آسٹریلیا، یورپی یونین، جنوبی کوریا، افریقہ اور جزیرے موریشس اس کے مبصرین میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے سارک کے علاقائی اور عالمی سطح پر اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حالیہ سارک اجلاس میں موسم کی تبدیلیوں، دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اس اجلاس میں اسی طرح ایک بار پھر خطے سے پسماندگی اور غربت کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی اس اجلاس میں سارک کے علاقے کے ممالک کی توانائیوں کے پیش نظر نقل و حمل، زراعت سمیت مختلف میدانوں میں ترقی و پیش رفت کے تعلق سے مختلف تجاویز پیش کیں۔
سارک اور ایران کے درمیان ممکنہ تعاون، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں سے اطلاعات ہیں کہ حکومت پاکستان نے اپنی فوج کی ایک بڑی تعداد مغربی سرحدوں پر تعینات کر دی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو فوج کی تعداد پہلے تھی اس سے کافی زیادہ مغربی سرحدوں پر مزید تعینات کر دی گئی ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کی ISI کے سابق سربراہ ریٹائرڈ جنرل حمید گل۔
دیکھیں جی، یہ مستقل طور پہ نہیں آئے، کیونکہ ہماری مغربی سرحد جو ہے وہ ہمارا سافٹ بارڈر ہے، भारत के साथ हमारा जो है वो एक एक्टिव बॉर्डर है। ये इस वक्त वक्ती तौर के ऊपर जब अमेरिका मौजूद है यहाँ पे और अमेरिका की ख्वाहिश है कि हम जो पाकिस्तानी तालिबान हैं या वो तालिबान जो क्रॉस बॉर्डर करके और अंदर अफगानिस्तान में जाते हैं उनको रोका जाए, इसकी वजह से एक बहुत पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है कि हमारे ही कबाइल जो हैं वो उनमें से कुछ लोग पाकिस्तानी फौज के साथ बरसरे पैकार हैं, तो इसकी वजह से फौज को डिप्लॉय करना पड़ रहा है ताकि ये जल्द अज जल्द कजिया जो है इसको खत्म किया जाए। लेकिन ये पाकिस्तान फौज की परमानेंट स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि हमारा जो अजम नौ एक्सरसाइजेज अभी हाल ही में हुई हैं वो जिसमें हमने भारत की डॉक्ट्रिन नई नई जो वो अजीबोगरीब डॉक्ट्रिन लेके आते हैं पाकिस्तान को और चाइना को बेहद वक्त खामोश करने की, तो उसके लिए उन्होंने तैयारियां की हैं और वो मशरकी बॉर्डर पे हुई हैं, मगरबी बॉर्डर पे नहीं हुई। अमेरिका का दबाव जो है हमारे ऊपर बहुत ही मौलिक है हमारे लिए और बदकिस्मती से हमारी यहाँ क्यादत जो है उसके सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सी वजूहत हैं, इक्तसादी जबों हाली है हमारी और एक पॉलिसी जो बना के चला गया परवेज मुशर्रफ, गलत पॉलिसी पाकिस्तान के लिए, शर्मनाक पॉलिसी, हम उसका शिकार हुए हुए हैं फिलहाल।
اور اب ایک بین الاقوامی موضوع، نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے روس کو یہ پیشکش کی گئی کہ مشرق یورپ نے مشترکہ میزائلی منصوبے یا شیلڈ میں روس بھی شرکت کرے، جس پر روس کے صدر میدودوف نے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ ویسا ہی منصوبہ ہے جیسے امریکہ کے سابق صدر جارج بش نے اس سے پہلے روس کو پیش کیا تھا، مگر اس وقت روس نے اپنی علاقائی سلامتی کے خوف کے تناظر میں اسے مسترد کر دیا تھا۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
روس کے صدر دیمیتری میدویدیف نے نیٹو کے ساتھ مشترکہ میزائل شیلڈ کے قیام میں شرکت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ روسی صدر کا بیان نیٹو کے سیکرٹری جنرل راسموسن کی حالیہ تجویز کا جواب ہے، جس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ نیٹو اور روس کو ایک مشترکہ میزائلی شیلڈ کی تشکیل میں جو پورے یورپ اور روس پر محیط ہو تعاون کریں۔ اس سے پہلے امریکہ کے سابق صدر جارج بش کی حکومت نے بھی اسی طرح کی تجویز روس کو پیش کی تھی، لیکن روس کے حکام نے اس تجویز کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ اس سے روس کی سلامتی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے جارج بش کی ہی طرح کی تجویز کو روس کے سامنے پیش کرنے کا مقصد روس کی ناراضگی کو کم کرنا اور مغرب میں میزائلی شیلڈ کے قیام کے منصوبے کے پیش نظر روس کے جوابی اقدام کو روکنا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ روس نے دھمکی دے رکھی ہے کہ اگر یورپ میں امریکہ کے میزائلی سسٹم نصب کیے گئے تو وہ اسٹریٹیجک اسلحوں کو کم کرنے کے معاہدے سے نکل جائے گا اور اسٹار ٹو معاہدے کو کل عدم قرار دے دے گا جو امریکہ اور روس کے درمیان ہوا ہے۔ روس کو یہ دھمکی مغرب کے لیے ماسکو کا واضح پیغام شمار ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ سرد جنگ کے دور کی طرح ایک بار پھر امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہو جائے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میزائلی شیلڈ جیسے متنازع منصوبے کو روب عمل لانے کی اتنی کوشش کیوں ہو رہی ہے؟ امریکہ اور نیٹو کے بعض ارکان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میزائل منصوبہ ایران جیسے بعض ملکوں کے میزائلی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے روب عمل لایا جا رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بنیادی طور پر کسی بھی ملک کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس نے ابھی تک نہ تو کسی کو دھمکی دی ہے اور نہ ہی کسی ملک کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ ایران کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ علاقے اور عالمی سطح پر پائیدار امن قائم کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایران کے میزائل امریکہ اور یورپ تک مار کرنے کی توانائی نہیں رکھتے اور یہ وہ چیز ہے جس کا روسی حکام نے بھی بارہا اعلان کیا ہے۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ یورپ میں امریکہ کے میزائلی سسٹم کے قیام کا مقصد روس کی جوہری قوت کا دفاع کرنا ہے۔ در حقیقت امریکہ اور نیٹو کے میزائلی سسٹم کا قیام سرد جنگ کے دور کی ہی طرح روس کو ڈرانے اور دھمکانے کی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اسی لیے مبصرین کا کہنا ہے کہ اس میزائلی منصوبے میں روس کو شامل کرنے کی نیٹو کی پیشکش ایک طرح سے روس کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، کیونکہ اگر روس اس منصوبے میں شامل ہو بھی جاتا ہے تو بھی نیٹو روس کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اہم فیصلہ خود کر سکے۔
اور اب سارک سربراہی اجلاس 28 اور 29 اپریل کو بھوٹان کے دارالحکومت تھمپو میں سارک سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس ایک طرح ایک بار پھر علاقے سے غربت اور پسماندگی کے خاتمے سمیت دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر کارروائی کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس اجلاس کا ایجنڈا موسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر مسائل کے تدارک اور پانی کی قلت پر قابو پانے جیسے معاملات بھی زیر غور آئے، اور یہ ایجنڈے میں یہ معاملات شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی اہم باتیں تھیں اجلاس کے دوران جس پر ہم نظر ڈالیں گے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم نقوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گزشتہ 1980 کے اشرے میں سارک اجلاس، یا یوں کہا جائے کہ سارک تنظیم کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد سے وقفے وقفے سے اس کے اجلاس ہوتے رہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک یہ تنظیم اپنے اعلان کردہ اور وضع کردہ مقاصد یا جو نصب العین ہے اس تک کس حد تک قریب پہنچی ہے؟
یہ کہنا کہ یہ بالکل اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں یہ تو درست نہیں ہوگا، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی ایک اچھی تنظیم ہے، ایک مؤثر تنظیم ہے، جیسے کہ دوسری علاقائی تنظیمیں ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم ہے، ایکو ہے، اور اسی طرح کی دوسری جو علاقائی تنظیمیں ہیں ان کی طرح یہ بھی ایک مؤثر اور فعال تنظیم ضرور ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس نے اپنے مثلاً جن مقاصد کے لیے یہ وجود میں آئی تھی، اور اس کو 1985 میں اس کا پہلا سربراہی اجلاس جو ڈھاکہ میں ہوا تھا، اس کے بعد سے 16 اجلاس جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھوٹان میں ہوا، تو مجموعی طور پر یہ کہنا کہ اس نے سارے اپنے جو غربت کا مسئلہ، ایک غربت تھی کہ اس علاقے کے اور اس ریجن کے جو عوام ہیں ان کی غربت کو دور کیا جائے اور اس کا خاتمہ کیا جائے، تو اقتصادی تعاون جو ہے اس کے رکن ممالک کے درمیان وہ بڑھایا جائے، اور زمینی اور فضائی راستے جو ہیں، زیادہ سے زیادہ مواصلاتی رابطے جو ہیں وہ بحال کیے جائیں۔ تو ان تمام مقاصد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں اگر دیکھیں تو جیسا کہ اس اجلاس میں آپ نے بھی فرمایا کہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا، تو دہشت گردی کے خاتمے میں بھی، چونکہ یہ پہلے بھی موضوع بحث رہا ہے گزشتہ اجلاسوں میں بھی، تو اس میں بھی نہ صرف یہ کہ اس کا خاتمہ ہوا ہے بلکہ وہ مسئلہ اور بھی زیادہ کھل کر اور بھی شدت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اسباب اور ان وجوہات پر توجہ کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ تنظیم جو ہے اپنے مقاصد حاصل پوری طرح حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ امریکہ اور اسرائیل اور اسی طرح کی دوسری سامراجی اور شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ اس علاقے میں امن قائم ہو، اور ان ممالک کے درمیان جو ہے وہ باہمی ایک طرح کا تعاون جو ہے وہ پایا جائے، اور واقعی یہ ممالک جو ہیں وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں امریکہ جیسی سامراجی طاقتوں اور اسرائیل جیسی جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کا بھرپور مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک خطے کے اپنے ممالک جو اس کے سار کے جو رکن ممالک ہیں، جب تک ان کے اپنے باہمی مسائل حل نہیں ہوتے، جب تک ان کے اپنے تنازعات حل نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ تنظیم جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کسی طرح بھی کامیاب نہیں رہے گی۔ جیسے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، تو جب تک وہ مسائل بنیادی طور پر حل نہیں ہوں گے، ظاہر ہے کہ جب بھی اجلاس ہوں گے تو دونوں ممالک اپنا اپنا نظریہ پیش کریں گے اور اپنے اپنے مسائل اٹھائیں گے، بجائے اس کے کہ مشترکہ جو مسائل ہیں اور ان کو حل کیا جائے اور ترقی کی جائے اور غربت جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، تو یہ اپنے باہمی مسائل جو ہیں ان میں الجھے رہیں گے، جن میں مختلف مسائل جو ہیں وہ
جی نقوی صاحب، ابھی آپ نے یقیناً جیسا کہ اس سے پہلے ہمارا جو تبصرہ تھا اس میں ملاحظہ فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی صاحب نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، اور ایران اس تنظیم کا ایک مبصر ملک ممبر ملک ہے، اور ایران نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ چونکہ جو تنظیم مسارکی اس کے جو ممالک ہیں اس کی اور ایران کی جو تہذیبیں ہیں وہ کافی مشترک ہیں، اور یہ بہت ہی بڑا محرک اور عامل ہے کہ ایران سار کے ساتھ بڑے پیمانے پر یا سار کی ایران کے ساتھ بڑے پیمانے پر تعاون کر سکتا ہے، تو اگر اس چیز کو عملی بنایا جائے تو آپ آئندہ اس خطے کی خوشحالی اور ترقی کے تناظر میں کیا کہنا چاہیں گے؟
بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جیسا کہ وزیر خارجہ منوچہر متقی نے کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ سیاسی اور اقتصادی سطح سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ دیکھتا ہے سار کے رکن ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو، اور اب بھی ایران اور سار کے رکن ممالک جو ہیں ان کے درمیان اربوں ڈالر کا جو ہے وہ تجارت ہو رہی ہے اور سرمایہ کاری ایران کر رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اور ایک بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے یہ علاقائی تنظیموں کا قیام جو ہے وہ عمل میں آنا عملی طور پہ شروع ہوا، تو ان میں سے ایک سارک تنظیم ہے. تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے سرد جنگ کا زمانہ شروع ہوا، اور امریکہ اور سوویت یونین جو ہیں ان دونوں کے درمیان تو بعض ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے زیر پرچم تھے اور بعض ممالک سوویت یونین کے، تو آہستہ آہستہ ممالک نے سوچا کہ علاقائی سطح پر جو ہیں وہ تنظیمیں بنائی جائیں تاکہ ان دونوں کے وہ جو وابستگی ہے اس سے نجات پائی جائے. تو اب ظاہر ہے کہ اگر علاقائی تنظیمیں جو ہیں وہ آپس میں زیادہ قریب آتی ہیں تو ان کی وابستگی جو ہے وہ سامراجی طاقتوں، سوویت یونین تو خیر اب اس کا تو شیرازہ بکھر چکا ہے، اور امریکہ جیسی طاقتوں سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان سے وابستگی ان کی بہت کم ہو جائے گی، اس امریکہ جیسی طاقتوں پہ انحصار جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. اور ایران کی بنیادی پالیسی بھی یہی ہے، یعنی وہ جو بنیادی مقصد تھا علاقائی جماعتوں کے قیام کا، ایران کا جو نقطہ نظر ہے اور ایران کا جو موقف ہے وہ بھی یہی ہے کہ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اور بڑی طاقتوں پر انحصار کرنے کی بجائے خود علاقائی تنظیمیں جو ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران جو ہے وہ اگرچہ ناظر کی حیثیت سے تو سار کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتا ہی ہے، لیکن اگر ایران کو مستقل حیثیت مل جاتی ہے، مستقل رکنیت مل جاتی ہے، تو یہ اسی جو کیا اپنا جس کے لیے یہ تنظیمیں علاقائی تنظیمیں جی ان کے مقصد کے تحت وجود میں آئی ہیں، تو وہ مقصد حاصل کرنے کے یہ تنظیم سار خاص طور پر بہت زیادہ نزدیک ہو جائے گی.
جی ایک اور چیز ہے جو اس اجلاس میں کافی اہمیت کی حامل رہی ہے اور جس کی طرف لوگوں کی توجہ کافی زیادہ مرکوز رہی ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان کے وزرائے اعظم کی ملاقات رہی ہے، اور ہر دفعہ یہ دیکھا گیا کہ سار کے سربراہ اجلاس پر مختصر ہی صحیح لیکن ملاقات ہوتی ہے، اور پھر کچھ گلے شکوے کے بعد آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کی بات ہوتی ہے. اب ایک ایسے وقت ہے جب بمبئی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد کافی کشیدہ ہو گئے تھے اسلام آباد اور نئی دہلی کے تعلقات، تو یہ جو گزشتہ یا پچھلے روز کی جو ملاقات ہے وزرائے اعظم کی دونوں ملکوں کی، اس کو آپ تعلقات کو بہتر بنانے یا حالات کو معمول پر لانے میں کتنا مددگار دیکھ رہے ہیں؟
جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام اور ہندوستان کے عوام دونوں یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں وہ جو فاصلے قائم ہیں وہ ختم ہوں، اور قربتیں اور نزدیکیاں جو ہیں وہ زیادہ ہوں، اور دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ نزدیک ہیں، اور دونوں ممالک کی حکومتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ فروغ پائیں اور دونوں کے درمیان اچھے تعلقات جو ہیں وہ قائم ہوں. لیکن اس درمیان میں بعض جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتیں بعض ایسی ہیں، اور بعض شر پسند اور شدت پسند ایسے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ معمول کے اس کے مطابق ہیں. جیسا کہ اسی طرح اب پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے بھی حال ہی میں اب ایک بیان دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں جو کامیابی حاصل کر رہے ہیں وہ دہشت گرد حاصل کر رہے ہیں. چونکہ جب بھی انڈیا اور پاکستان کے تعلقات معمول پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے دونوں ممالک کے حکومتوں کی طرف سے، تو غیر مری طاقتیں، اندیکھی طاقتیں یا دہشت گرد جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ کر دیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہ ہو سکیں. تو ये मुंबई के वाकयात जो थे सन 2008 में, उसके बाद भी वो इसी मकसद के तहत ज़ाहिर हुए थे कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो या जामे मुज़ाकरात जो शुरू हुए थे वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद इसी रवां साल के इब्तिदा में दोनों ममालिक ने दोबारा यानी उस वाकये के बाद फिर से कोशिश की कि जामे मुज़ाकरात किए जाएँ, अगरचे वो भी बास वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गए, तो यानी बेनतीजा वो साबित हुए। तो उसके बाद भी अब भूटान में जो इजलास हुआ है सार का, उसके बाद और उसी के दौरान जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दरमियान जो 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई है, और दोनों ममालिक की तरफ से बड़ी उम्मीद और बड़ी अच्छी एक नवीद सुनाई गई है कि अब जो है वो दोबारा से शुरू करेंगे और मुज़ाकरात का असर नो बहाली उसकी शुरू करेंगे और दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर बनाने के लिए एक नया दरवाज़ा खोलेंगे, और यानी ये उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह जो है वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सार्क सरबराह इजलास 28 और 29 अप्रैल को भूटान के दारुलहुकूमत थिम्पू में हुआ, और सार्क के इस इजलास में मुख्तलिफ मौजूदात पर खुलकर गुफ्तगू और बहस की गई, और अगर जो एजेंडे में जो चीज़ शामिल है अगर उस पर सही मानों में ये ममालिक कामयाबी हासिल कर लेते हैं यानी गुरबत पसमंदगी का खात्मा, दहशतगर्दी का मुकाबला, तो जनूबी एशिया का ये खित्ता यकीनी तौर पर दुनिया के एक इंतहाई मिसाली खित्ते में तब्दील हो सकता है, और ये कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलाके की हुकूमतों, हुकाम, अवाम और जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनके अज़्म और इरादे की मोहताज है, और एक दिन वो आएगा कि जब ये अज़ायम अमली जामा ज़रूर पहनेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।